کے دن کو اللہ نے اس دن کی یاد آوری کے لیے قرار دیا ہے جس دن خلیل نے بنا کے میدان میں اپنے فرزند کو محبت الہی میں جمع کرنے کے لیے لے کر آئے. آج ہم اس قربانی کی یاد بناتے ہیں, اس خلیل کی یاد تازہ کرتے ہیں, اور یہ درس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے آگے کسی بھی محبت کو ترجیح نہ دیتا ہے, اور اس کی محبت کے سامنے اپنے اولاد, اپنی جان اور اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا جائے. عید قربان, عید ایثار, عید ہمدستگی اور عید وحدت ہے. آج تمام حاجی اس وقت منا کے میدان میں قربانی انجام دے رہے ہیں, مناسک کے حج میں آخری جو عبادت ہے وہ ہے قربانی. قربانی دینے کے بعد ہی حاجی احرام سے باہر آتا ہے, قربانی دینے کے بعد ہی وہ حلق کرواتا ہے یا جو ہے تفصیل کرواتا ہے. قربانی سے پہلے حلق نہیں کروایا جا سکتا ہے, اور حلق آخری مرحلہ ہے, لیکن وہ بھی قربانی سے کے بعد. قربانی انتہائی اہم ترین سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بات کے درمیان قربانی کہاں سے آ گئی, خون کہاں سے آ گیا, ذبح کہاں سے آ گیا. ایک اس قسم کی عبادت ہے کہ جہاں خون بہایا جاتا ہے, جہاں پر جانور کا خون بہایا جاتا ہے, یہ کس قسم کی عبادت ہے, یہ کس قسم کا طرز عمل ہے. اور ہندوستان میں جہاں ہم غیر مذاہب کے درمیان رہتے ہیں, وہاں پر مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں, اور مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی عید میں یہ چیز ان کو دیکھنے میں نہیں ملتی جو چیز مسلمانوں کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے, کہ مسلمانوں کی عید میں جانور ذبح کیا جاتا ہے, جانوروں کو ذبح کرنے کی عید منائی جاتی ہے. بدھسٹ مذہب یہ کہتا ہے کہ جانوروں کو بھی ڈبے ذبح نہیں کرنا چاہیے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جانوروں کا بھی احترام ہے, اور یہی وجہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے, اور خانہ کعبہ کے اندر آپ کے اوپر آپ کے جسم پر اگر مچھر بھی بیٹھ جائے, کوئی مکھی بھی آ جائے, تو آپ اس پہ کہیں گے کہ جناب مچھر, آپ میرے بدن سے اٹھ کے جائیے, میں آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں رکھ سکتا. تو میں معلوم ہوا کہ حرم کے اندر حضرت احرام میں کوئی شخص جو ہے شکار نہیں کر سکتا, کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا, کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا, کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی نہیں مار سکتا. لیکن یہ جو منا کے میدان میں یہ کشتارگاہ رکھی گئی ہیں, یہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس عبادت کے ساتھ, حرم کے ساتھ اس کے تحفظ کے لیے, تحفظ حرم کے لیے منا بھی ضروری ہے. دین ہے تو دین کے تحفظ کے لیے کشتارگاہ بھی ضروری ہے. قرآن ہے تو قرآن کے تحفظ کے لیے تلوار بھی ضروری ہے. وقت پڑھنے پر یہ بتایا جا رہا ہے, یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو حفاظت دین کرنا ہے, حفاظت ایمان کرنا ہے, حفاظت توحید کرنا ہے, حفاظت خانہ کعبہ کرنا ہے, حفاظت ناموس کرنا ہے, حفاظت جان کرنا ہے. تو اس کے لیے تو دفاع دین کے لیے, دفاع تحفظ کے لیے, دفاع مقدسات کے لیے, دفاع ناموس کے لیے, دفاع دین کے لیے, دفاع شریعت کے لیے مسلح بھی بنایا گیا ہے. تو اس کے لیے مسلح رکھا گیا ہے, اس کے لیے جو ہے آدھار رکھی گئی ہے, اس کے لیے قربانی رکھی گئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قربانی کا کیا فلسفہ ہے, قربانی کیوں دینی چاہیے, اور یہی سوال حاجیوں کے لیے بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ مناسک ہو گئے, اب جو ہے قربانی کی کیا ضرورت ہے. یہ عجیب بات ہے, آج آپ جتنے حاجیوں سے ملیں گے, حاجی خود جو ہے وہ طواف کرتا ہے, حاجی خود جو ہے صفا مروہ کے درمیان میں چکر کاٹتا ہے, حاجی خود جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے نا, حاجی خود جو ہے کنکری مارتا ہے,
اس میں نائب نہیں رکھتا، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو سارے حاجیوں سے آپ پوچھے کہ کیا آپ نے قربانی انجام دی، کیا آپ اپنے ہاتھ سے آپ نے قربانی کی، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے قربانی نہیں دی، بلکہ ہم نے نائب کے ذریعے سے قربانی، یعنی نیابتن قربانی، ہماری نیابت میں قربانی دی گئی، یعنی کسی نے ہماری طرف سے قربانی دی. وہاں جانے کے بعد، منا پہنچنے کے بعد، قیام منا کے دوران، منا میں حاجی ہیں لیکن قربانی سے محروم رکھا جا رہا ہے. پھر کیا انتظام کر رہی ہے حکومت سعودی عرب؟ حکومت سعودی عرب کس بات کا انتظام کر رہی ہے؟ حاجیوں کو قربانی کی سہولت فراہم نہیں کر رہی ہے، حاجیوں کو یہ فرصت نہیں دے رہی ہے، یہ مواقع فراہم نہیں کر رہی ہے کہ وہ خود قربانی دے، جبکہ قربانی واجب ہے. حکومت عوام سے پیسہ لے لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو ٹوکن دے دیتی ہے، اور وہ جو ہے نہ کوئی اس کا جو ہے اس پہ یوں ہی لکھ دیا جاتا ہے وقت، اور وہاں پر بغیر کسی کے نام سے جو کشتار گاہ ہے وہاں پر بس یوں ہی جو ہے ایک جاہل لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے، وہ لاتے ہیں. مثال کے طور پر بکنگ ہو گئی 100 کی، تو 100 کو ذبح کر دیتے. کس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں نہیں پتا، کس کا بکرا ذبح کر رہے ہیں نہیں پتا، 100 کے پیسے مل گئے 100 بکروں کو ذبح کر دیتے، 1000 کے پیسے مل گئے بر 1000 کو ذبح کر دیتے. جو بکرا ملا اس کو جو ہے نا بس بکرے لاتے جاتے ہیں کشتارگاہ میں، اور جو ہے ایک جاہل مسنڈے قسم کے جو ہے نا پہلوان قسم کے اور لحیم شہیم لڑکوں کو ٹھہرا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں قنجر دے کر، اور جو ہے نا وہ بغیر دعا پڑے ہوئے، بغیر جو ہے شرائط کا لحاظ رکھے ہوئے وہ ذبح کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے حاجیوں کا حج ہو رہا ہے. اگر نیابت ہی دینا ہے تو پوری چیزوں کی نیابت دے دیجیے. آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ خود سے مناسک بجا لانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا مناسک میں اہم ترین عبادت، اہم ترین اعمال میں سے ایک قربانی نہیں ہے؟ قربانی اجتماعی طور پہ دینا ہے، اسی لیے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب ہم یہاں قربانی دے رہے ہیں تو کیوں نہیں اپنے وطن میں قربانی دے دیں، آج کیوں دے کل دے دیں، وطن پہنچنے کے بعد قربانی دے دیں گے. کہا نہیں، واجب یہ ہے کہ خود میدان منا میں سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ مل کر، اصل وحدت کا پیغام ہے. اگر آپ حج کے تمام مناسک پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حج انفرادی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی عبادت ہے. یہ ایک اجتماعی عبادت ہے. آپ کو طواف سب کے ساتھ کرنا ہے، آپ جو ہے ایک ساتھ جو ہے عرفات کے میدان میں رہتے ہیں. میدان عرفات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے میں 8 کے دن عرفات کا قیام مزہ لاؤں گا، کوئی 9 کے دن، کوئی 10 کے دن، نہیں. افراط تفری آپ کو حج میں نہیں ملے گی. حج میں ایک قسم کا ایک ہی لباس ملے گا، ایک ہی رنگ ملے گا، ایک ہی مزاج ملے گا، اور ایک جگہ کے اوپر سارے مسلمان آپ کو ملیں گے. میں اگر سارے مسلمانوں کو دیکھنا ہو آپ میدان عرفات میں آ جائیں، اور ایک ہی وقت میں چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، شافعی ہو کہ مالکی، حنبلی ہو کہ حنفی، سارے کے سارے مسلمان ایک پرچم کے تلے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک میدان میں دکھائی دیتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کے خیمے بنا دیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مزاج اسلامی کے خلاف ہے. ہم کو چاہیے کہ جو ہے وہ دیواریں ہٹا دیں، اگر گرمی زیادہ ہے تو صرف ایک سائبان رکھ دیں، نہ یہ کہ جو ہے دونوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ دراڑیں ڈال دیں اور جو ہے خناتیں لگا دیں. خناتوں کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ سارے مسلمان ایک جگہ. ہاں البتہ جبل رحمت کے پاس تھوڑے سے جو ہے نا مسلمان بغیر صاحبان کے ایک جو ہے پہاڑ کے پاس جو ہے نا وہ نظر آتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے تمام مناسک میں وحدت کا خیال رکھا گیا ہے. اسلام کا مزاج بتایا گیا کہ اسلام کا مزاج وحدت ہے، ہمبستگی ہے، ہم پارچگی ہے، اور عید کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک دن عید منانے کے لیے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے مسلمان اس دن ایک دوسرے سے گلے ملیں, ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں, ایک دوسرے سے ہمدلی پیدا کریں, ہمدردی پیدا کریں, ایک دوسرے سے جو ہے محبت پیدا ہو, ورنہ یہ دنیا جنگل میں کے قانون میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک جنگلی جانوروں کی طرح مومنین ہو جائیں گے. تو پھر کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسلمان اور مومنین وحشی جانوروں کی طرح ہو جائیں اور ان کو اور ایک دوسرے کو دیکھ کے چیر پھاڑیں اور ایک دوسرے کے اوپر غرائیں اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں؟ کیا اس کے لیے دین آیا تھا یا دین ایثار و قربانی کا پیغام دینے کے لیے آیا؟ درگزشت اف. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ اگر تم دوسروں کو معاف نہیں کرو گے تو ہم تم کو بھی معاف نہیں کریں گے. اگر کوئی دوسروں پر سختی کرے گا, ایک دوسرے بھائیوں پر سختی کریں گے تو ہم بھی تم پر سختی کریں گے. اگر تم ایک دوسرے پر نرمی برتو گے تو ہم تم سب پر نرمی برتیں گے. یہ ایک پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے, ایک درس ہے اور ایک ہمگانی درس ہے. لہذا آج کا دن قربانی کا دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے جس دن مسلمان ایک دوسرے سے ایثار سے کام لیں, قربانی کا سبق سیکھیں اور تمام شہوت رانی اور تمام خواہشات نفسانی کا گلا گھونٹ دیں اور خواہشات نفس کے گلے پہ خنجر چلائیں. یہ جو بکرے پر خنجر نہیں چلایا ہے, اصل در حقیقت خواہشات نفس کا نفس کو قتل کرنا ہے. اصل جو بھیڑیا ہے وہ ہے ہمارا خواہشات نفس. اصل جو بھیڑیا ہے جو ہمارے اندر, اس کو ذبح کرنا ہے, جو سر اٹھاتا ہے, جو غرور سے کام لیتا ہے, جو دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے, اپنے کو اونچا بتاتا ہے, عجب کا شکار ہے, غرور کا شکار ہے, تکبر کا شکار ہے, ہے نا, بڑھائی کا شکار ہے. تو یہ جو نفس ہے, یہ نفسانی خواہشیں ہیں, اس کا گلا گھونٹنا ہے اور اس کے گلے پہ خنجر چلانا ہے کہ اگر یہ موذی قتل ہو گیا تو پھر انسان راحت پا جائے گا, آزاد ہو جائے گا. یہ نفسانی خواہشات سے جب انسان آزاد ہو جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آزاد بندے کی طرح عبادت کرے گا. اب یہ وہ بندہ ہوگا جو نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرے گا, نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرے گا, بلکہ جو عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا, ایک آزاد انسان کی عبادت کرے گا. تو لہذا شہوت پرستی بھی ایک طرح کا شرک ہے. افمن اتخذ الہہ ہوا, کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے, یعنی جو خواہشات کے بندے ہیں وہ در حقیقت سچے مومن نہیں ہیں, سچے مسلمان نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنے خواہشات نفس کی عبادت کر رہے ہیں. تو پھر ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا ہے, وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے ہیں. وہ سچے مومن بننے کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے اور آزاد ہونے کے لیے خواہشات نفس پر خنجر چلانا ضروری ہے. اسی کے بعد جو ہے بندہ آزاد ہوتا ہے, اسی کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم کا سچا بندہ اور حقیقی بندہ کہلا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على رسوله الكریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صديق فاطمة الزهراء وعلى علي أمير المؤمنين وعلى سبتين الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر جل الله خروجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. عید قربان مسلمانوں کے لیے جو عید کا دن قرار دیا گیا تھا, مسلمانوں نے اسی دن کو اپنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے نیک بختی کا دن قرار دیا تھا, ان کے لیے آپس میں محبت ایجاد کرنے کا دن قرار دیا تھا, آپس میں الفت ایجاد کرنے کا دن قرار دیا تھا, ایک دوسرے سے عذر خواہی کا دن قرار دیا تھا, لیکن مسلمانوں نے اس دن کو ایک دوسرے کا قتل کرنے کا دن قرار دے لیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے دفاع دین کے لیے ان کے ہاتھ میں خنجر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے اوپر خنجر چلانا شروع کر دیا. آج کون سا ایسا مسلمان ملک ہے جو کشتار گاہ نہیں بنا ہوا ہے؟ آج کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں خواہشات نفس کی اتباع نہیں کی جا رہی ہے اور مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مرتد کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دین کا مخالف سمجھا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر شرک کا الزام، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جس طرح سے مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے، اتنا غیر مسلمان سے بھی نفرت نہیں کر رہا ہے. مسلمان آج یہود و نصارہ کو تو اپنا دوست ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے یہود و نصارہ کی مدد حاصل کر رہا ہے، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے اور اپنے ہی بھائیوں کے قتل عام کے لیے وہ غیروں کی مدد لے رہا ہے، خود بھی اس میں ملوث ہے. آج آپ دیکھیے کہ شام میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، کتنے ہزار ہمارے مسلمان بھائی آوارہ وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلم ممالک ہیں کہ خود مسلم ممالک اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اغیار کو ہری جھنڈی دکھاتے ہیں کہ تم بھی آ کر اسے مارو، یعنی خود اپنے بھائی کو مارتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، اغیار کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آ کے مارے. آپ دیکھیے مقدسات کے نام پر، جہاد کے نام پر دشمنان اسلام کو نہیں مارا جا رہا ہے، مسجد کے مصلیوں کو مارا جا رہا ہے. جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. جہاد کے نام پر تقدسات اور مقدسات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، مسجدوں میں بم رکھے جا رہے ہیں، مصلیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، امام کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے شام میں کتنی مسجدوں کو جلا دیا گیا، شام میں کتنی مسجدوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا. عراق کے اندر کس قدر دہشت گردی ہو رہی ہے؟ یہ دہشت گرد کون ہیں؟ ان دہشت گردوں کو، ان تکفیری لوگ گروپوں کو کس نے ایجاد کیا ہے؟ یہ اغیار کی سازشوں کا نتیجہ ہے، اور مسلمان اغیار کا آلائے کار بن چکا ہے، یہود و نصارہ کا آلائے کار بن چکا ہے، اور ان کے ایما پر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو غرا رہا ہے، اور مسلمانوں کو آج مسلمان آوارہ وطن ہے، آج مسلمان غربت کا شکار ہے، آج مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے، آج مسلمانوں کے گھر ویران ہو رہے ہیں، آج مسلمان رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. برما میں ظلم ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اغیار نے حملہ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق میں کن لوگوں نے حملہ کیا ہے، پاکستان میں کن لوگوں نے حملہ کیا ہے، افغانستان میں کن لوگوں نے حملہ کیا ہے، شام اور مصر میں جو خون بہ رہا ہے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ تو لہذا یہ جو مقدسات کے نام پر، جہاد النکاح پر کے نام سے عیاشی کی جا رہی ہے، فحاشی کی جا رہی ہے، زنا کیا جا رہا ہے، دین کے نام پر جہاد مقدسات کا نام دے دیا گیا ہے اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، یہ راستہ ڈھونڈتے ہیں لوگ. دین سے جب بیزار ہو جاتے ہیں، جب دین کہتا ہے کہ لذیذ کھانے نہیں کھانا چاہیے، تو حاضری کے نام پہ کھا لیتے ہیں، نظر و نیاز کے نام پہ کھا لیتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ لذائذ سے روکا جائے تو کہتے نہیں، ہم لذائذ سے تو رک نہیں سکتے، اس پر تقدس کا نام دے دیں گے، دین کا لیبل لگا دیں گے، اور دین کا لیبل لگا کے کھا لیں گے. تو اربعین کے دن تو پھول نہیں پنا سکتے، کسی کو شال نہیں اڑا سکتے، تو اس کا نام شال عزا رکھ دیا، شال عزا رکھ کے شال پوشی شروع کر دیا، اس کے اوپر صرف لیبل ہٹا دیا. اب کسی دن گل عزا کے نام کے اوپر جو ہے پھول پہنایا جائے گا ایک دوسرے کو، اربعین کے دن، دس محرم کے دن ایک دوسرے کو پھول پہنائیں گے، منسٹروں کو پھول پہنائیں گے. جب لوگ کہیں گے منسٹر کو کیوں پھول پہنا رہے، کہیں گے کہ یہ گل عزا ہے، گل عزا ہے. شال عزا جس طرح سے ہوتی ہے ویسے گل عزا بھی ہے. تو یہ دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ دین کا لیبل لگا کر، دین لیبل لگانے سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی، کوئی چیز بدل نہیں جاتی. جو جائز ہے وہ جائز رہے گا، جو جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں. لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر عیاشی فحاشی کے اوپر، زناکاری کے اوپر جہاد النکاح کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ جہاد نہیں بن جاتا، زنا زنا رہے گا، فحاشی فحاشی رہے گی. اسی طرح سے قتل و غارت گری دہشت گردی کے اوپر اگر جہاد کا لیبل لگا دیا جائے تو دہشت گردی جہاد نہیں کہلائے گی بلکہ دہشت گردی ہی رہے گی. تو جو حال اس وقت مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے کی گروپ بازیاں اس وقت اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اور سب سے بڑا عذاب جو نازل ہونے والا ہے اس دور میں مسلمان کا تفرقہ ہے. مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں اختلافات اور ان کے اندر پائے جانے والی گروہ بندیاں, یہ سب سے بڑا جرم ہے. یہ وہ جرم ہے جو ناقابل بخشش ہیں, ناقابل معافی ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قطع رحمی ہے. قطع رحمی سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. کیوں؟ شرک انسان کو وحدت اور یک پارچگی سے دور کر دیتا ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا کا مصداق بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور توحید کا درس انسان کو بکھرے ہوئے اجتماع کو ایک مرکز پر لے آتا ہے. یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا تعبدوا الا اياه, کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں. اے اہل کتاب چلے آؤ اس پرچم کے تلے جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے, اور وہ ہے شرک سے دوری, وہ ہے شرک سے اجتناب. جب شرک سے ہم بچ جائیں گے تو ہمارے اندر رحم دلی پیدا ہو جائے گی. مسلمانوں کے اندر رحم دلی پیدا ہوتی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ ہے کہ جب ہم مسلمان بن جائیں گے تو ہمارے اندر صلہ رحمی پیدا ہوگی, ہمارے اندر رحم دلی پیدا ہوگی. لیکن مشرک بن جائیں گے تو قطع رحمی پیدا ہوگی. شرک سے جو چیز سب سے قریب ہے وہ قطع رحمی ہے, اور توحید سے جو چیز سب سے قریب ہے وہ رحم دلی اور صلہ رحمی ہے. توحید پیدا ہوگی تو وحدت پیدا ہوگی, وحدت پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ ساری خوبیاں آئیں گی. رحم دلی آئے گی, نرم مزاجی آئے گی. وحدت پیدا ہوگی تو پھر انسانوں کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوگا, ایثار پیدا ہوگا, قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. قربانی کا جذبہ بغیر وحدت کے پیدا نہیں ہو سکتا ہے. بغیر ایثار کے قربانی کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. قربانی کا جذبہ بہت بعد میں ہے, جب پہلے وحدت ہے, پہلے توحید ہے. اسی لیے پروردگار کہتا تمہاری قربانی تمہارے ہی پاس رہنے والی ہے, یہ گوشت یہ خون تمہارے ہی پاس رہنے والا ہے, لیکن تقویٰ اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. قربانی سے جو حاصل شدہ جو تقویٰ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے. تو مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم شرک کریں گے تو ہمارے اندر قطع رحمی پیدا ہوگی. قطع رحمی پیدا ہوگی تو ایثار و قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے ہمدلی سے پیش نہیں آئیں گے, بلکہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. جب ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو وہ ماحول جہنم کا ماحول بن جائے گا. دنیا کو جن لوگوں نے جہنم بنایا ہے وہ مشرکوں نے بنایا ہے, خدا کے دشمنوں نے بنایا ہے, دین کے دشمنوں نے بنایا ہے. دین کبھی آپس میں لڑاتا نہیں ہے, بلکہ دین انسان میں وحدت پیدا کرتا ہے, محبت ایجاد کرتا ہے, ہمبستگی اور ہمدلی پیدا کرتا ہے. دین آنے کے بعد وہ لوگ جو اوس و خزرج کے قبیلے جو صدیوں سے لڑ رہے تھے, دین آنے کے بعد ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جاتے ہیں. اور انصار و مہاجر جو ایک دوسرے کے کبھی اسلام سے پہلے دشمن تھے, آج انصار و مہاجر ایک دوسرے سے گلے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. اسلام آیا تھا بھائی چارگی کا درس لے کر, محبت کا درس لے کر, لیکن دشمنان اسلام کی سازشوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ہمبستگی ختم ہو گئی, مسلمانوں کے اندر ہمدردی ختم ہو گئی, مسلمانوں کے اندر ہمدلی ختم ہو گئی. آج اگر مسلمانوں پہ کوئی آفت آتی ہے تو دوسری جگہ کا مسلمان خاموش بیٹھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جسد واحد نہیں رہے. اگر ہم ایک جسد واحد ہیں تو اگر ناخن کو بھی تکلیف ہو تو پورا بدن جو ہے وہ حرارت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسد واحد ہیں. آج ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں لیکن ہم خوشیاں منا رہے ہیں. عید خوشی کا نام نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ خوشی نہیں, عید نہیں منائیں گے. عید نہیں منائیں گے کیا مطلب ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے؟ عید نہیں منانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک دوسرے سے گلے نہیں ملیں گے, ہمدردی کا اظہار نہیں کریں گے؟ عید خوشی حاصل کرنا نہیں ہے, خوشی تقسیم کرنا ہے. عید خوشیاں لوٹ لینا نہیں ہے، دوسرے کی خوشی حاصل کرنے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر چھپے ہوئے جذبے محبت کو دوسروں کے دلوں میں منتقل کرنے کا نام عید ہے. خوشیوں کو بانٹنا ہے. جو محروم لوگ ہیں، عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ جو محروم لوگ ہیں، جو ننگے یا برہنا بچے ہیں، ان کو لباس پہنانے کا نام عید ہے. ہم عید نہیں منائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم برہنا بچوں کو لباس نہیں پہنائیں گے، بھوکے لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، پیاسے لوگوں کو پانی نہیں پلائیں گے، اور مرنے والے کو زندگی نہیں بخشیں گے. اس کا مطلب ہے عید نہ منانا. اور عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ غریب بچوں، محروم طبقات، کمزور لوگوں کے اوپر رحم کھانا، زخمیوں کی اور بیماروں کی عیادت کرنا، زخمیوں پر مرہم رکھنا، یہ عید منانا ہے. گھر میں ماں بیمار ہے، بچہ کہہ رہا میں عید مناؤں گا، یعنی عید مناؤں گا یعنی تمہاری تیمارداری نہیں کروں گا. باپ کہہ رہا ہے میں آج عید مناؤں گا، بچے کو آج دودھ نہیں پلاؤں گا، اس کا مطلب عید منانا نہیں ہے. میں خود پہن لوں گا، یہ عید نہیں ہے، دوسروں کو پہنانے کا نام عید ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے. عید منانے کا مطلب تھیٹروں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھنا نہیں ہے، میکدوں میں بیٹھ کے شراب پینا نہیں ہے، عیاشی کے اڈوں پہ جا کے جو ہے ناچ گانے کا نام عید نہیں ہے. عید کا مطلب یہ ہے محروم عید کا مطلب سجدہ کرنا ہے، غرور اور تکبر کو چکنا چور کر دینا ہے، خواہشات نفس پر خنجر چلانا ہے، اس کا نام عید ہے. سجدے کا نام عید ہے، نماز کا نام عید ہے، قیام و رکوع و سجود کا نام عید ہے. عید ہے ایثار و قربانی کے جذبے کے اظہار کا نام عید ہے. آج عید منانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کو؟ آج شام کے مسلمان آوارہ وطن ہیں، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. رات کی اوس، اب سردی شروع ہو رہی ہے وہاں پر، لیکن ان کے لیے کوئی گرمی کا سامان، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے، یعنی ہم ان کو نہ بلانکٹ بھیجیں گے، نہ ان کو جو ہے دلائی بھیجیں گے، نہ رضائی بھیجیں گے، نہ جو ہے ان کو ان بچوں کو کپڑے بھیجیں گے، عید نہیں منائیں گے. یہ کافروں کے یہاں ہوتا ہے، یہ بات مسلمانوں نے نہیں کہا، یہ کافروں سے سیکھ کے مسلمان کہہ رہے ہیں. کافروں کے عید میں خوشیاں لوٹنا ہوتا ہے، دوسروں کی خوشیاں چھین کے، دوسروں کے لباس اتار کے خود پہن لینے کا نام ان کے یہاں عید ہوتا ہے، دوسروں کی خوشیاں چھین کے خود خوشی منانے کا نام ان کے یہاں عید ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں اپنا لباس اتار کے دوسروں کو پہنانے کا نام عید ہوتا ہے، خود اپنا کھانا اٹھا کے دوسروں کو کھلانے کا نام ہمارے یہاں عید ہوتا ہے. ہمارے یہاں عید اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب بچے فقیروں اور مسکینوں کو جب دروازے پر دیکھ کر اپنے سامنے کی افطاری اٹھا کے دے دیتے ہیں، اس دن ان کی عید ہوتی ہے. جس دن وہ کھا لیتے ہیں فقیروں کا مال اور یتیموں کا مال، اس دن ان کے لیے وہ دن جہنم کا دن ہوتا ہے، وہ دن ان کے لیے عید اور خوشی کا دن نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ فقیروں، مسکینوں اور جو ہے وہ اسیروں کا پیٹ بھرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ عید کا دن ہو جاتا ہے. اسلام کس قدر مسلمانوں کو انسانیت سکھا رہا ہے، روحانیت کا درس دے رہا ہے، ایمان کا درس دے رہا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری. عید آتی ہے انسان کو متقی بنانے کے لیے، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اس کے اندر ایثار کا جذبہ، اس کے اندر قربانی کا جذبہ کہ ہم اپنا مال لٹا دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے. یہ سکھاتا ہے عید. ہم کو عید سے یہ پیغام لینا ہے اور مسلمانوں کے اندر ہمبستگی پیدا کرنا ہے. تو ہم دعا کریں، پروردگار جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی ستم ہو رہا ہے، ظالم حکومتیں، یہود و نصارہ کی سازشیں جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کر رہی ہیں، پروردگار ان سازشوں کا خلا خما فرما، مسلمانوں کے اندر تدبر شعور پیدا فرما، مسلمانوں کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا فرما، مسلمانوں کے اندر طاقت اور قوت عطا فرما. پروردگار ان کمزور مسلمانوں کو قوت عطا فرما، ان بکھرے ہوئے مسلمانوں کے اندر وحدت ایجاد فرما. پروردگار مسلمانوں کو توفیق عبادت عطا فرما، ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما، مناسک حج بجا لانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ زیارت قبر حسین کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ شہزادی زینب کے روزے کا تحفظ عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.